تمام روزے داروں پر ہمارا سلام ہو کہ نہایت ہی جوش و ولولے سے نیک کاموں کو انجام دینے میں مشغول ہیں، اور خداوند متعال کے ماہ مبارک رمضان کے بے قرار نعمتوں سے استفادہ کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سادگی بھی انسان کو خوشبخت بناتی ہے؟ ہاں، اگر کوئی دین میں قدم رکھے اور سچے دل سے حکم الہی پر تسلیم ہو جائے اور دین کو اپنے خواہشات نفس پر مقدم رکھے اور سچے دل کے ساتھ دین پر عمل پیرا ہو، تو پھر محال ہے کہ وہ خوشبخت نہ ہو۔
یا اللہ، رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر، اور جس گھڑی مبارک مہینے کا چاند آسمان پر زوفشانی کرے تو ہمارے گناہوں کو محو فرما دے۔ جب مہینہ آدھا گزر جائے تو ہمیں گناہوں کے لباس سے نجات دے دے۔ جب یہ مہینہ ختم ہو جائے تو ہم گناہوں سے پاک اور تیری عفو بخشش کے مستحق ہو چکے ہوں۔ یا اللہ، ہمیں توفیق دے کہ ماہ مبارک رمضان کے ہر لمحے ہم تیرے مقرب مہمانوں میں شامل رہیں۔
چھٹے دن کی دعا۔
اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتي ولا تضربني بسياط نقمتي وزحزحني فيه من موجبات سخطي بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين۔ رمضان يزكي أنفسنا، الله يا الله، رمضان ينقي أنفسنا، الله يا الله، الله يا الله۔
میں محمد حسین ابراہیمی ہوں۔ میری پیدائش سن 1973 میں صوبہ قم میں ہوئی۔ میں نے قرآن پڑھنا اپنے والدین کی رہنمائی میں اور بعض کلاسوں میں شرکت کر کے سیکھا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے محترم استاد الحاج غلام رضا علی اصغری کی رہنمائی میں، جو درجہ شہادت پر فائز ہو چکے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے اصول اور قواعد سے آشنائی حاصل کی ہے، اور اس طرح تلاوت کے اصول میں نے سیکھے۔
اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله،
تلاوت قرآن سے مجھے بڑی مدد ملی ہے، ہمیشہ کچھ آیتیں میرے مد نظر رہتی ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوا کہ کسی نے تند لہجے میں مجھ سے گفتگو کی، لیکن میں نے سورہ مبارک فرقان کی اس آیت کو اپنے پیش نظر رکھا جس میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اگر کسی شخص نے تم سے سخت لہجے میں بات کی تو اسی لہجے میں جواب دینے کی کوشش نہ کرو، بلکہ نرمی کے ساتھ اسے نرمی کی دعوت دو۔ قرأت قرآن کے سلسلے میں میں نے کئی سفر بھی کیے، آئیوری کوسٹ اور دیگر کئی ملکوں میں گیا۔ وہاں میں نے دینی مدارس کے طلباء کے لیے قرأت کی کلاسوں اور مساجد میں جا کر قرآن کی تلاوت کی۔ وہاں لوگ بڑے شوق اور جذبے سے آتے تھے اور بہت اشتیاق ہوتا تھا ان کا، اور وہ تلاوت کلام سنتے تھے۔
اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ،
میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ممالک کا سفر کیا۔ میں تنزانیہ بھی گیا، وہاں کا میں نے تبلیغی سفر کیا، وہاں کئی شہروں میں گیا، بہت سے پروگرام پیش کیے، تواشی کے بھی پروگرام ہوئے جن میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، اور لوگوں نے پروگراموں کو پسند کیا۔ واقعی لوگ ہمارے پروگرام بہت پسند کرتے تھے اور ان کا اشتیاق قابل دید ہوتا تھا۔ لوگ قرآن کے ایسے عاشق تھے کہ آگے بیٹھے ہوئے افراد تلاوت سن کر گریہ کرنے لگتے تھے، اور ان کو دیکھ کر ہم بھی متاثر ہو جاتے تھے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، صدق الله العلي العظيم۔ Thank you.
ماہ مبارک رمضان میں ہر مسلمان کا اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان کی حقیقی معرفت حاصل کرے۔ اس مبارک مہینے میں پروردگار اپنے چاہنے والوں کو اپنا مہمان بناتا ہے۔ ہم سب پر لازم ہے کہ ہم خداوند متعال کے مہمان بنیں اور اس مطلب کو سمجھیں کہ مہمان بننا یعنی کیا۔ خدا کے مہمان بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم میزبان کی خوشنودی اور رضایت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے تمام اعمال کو اور اپنے تمام افعال کو اس انداز سے اور اس طریقے سے پیش کریں کہ ہمارا تمام کام، ہمارے تمام اعمال اور ہمارے تمام افعال صرف اور صرف خدا کے لیے ہو جائیں، اور یہی اخلاص کے حقیقی معنی ہے۔ خدا ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ رمضان مبارک وہ بابرکت مہینہ کہ خداوند عالم نے جسے تمام مہینوں پر افضلیت اور برتری دی ہے، اور خود ارشاد ہو رہا ہے کہ انما سمی الرمضان لانہ یرمذ الذنوب۔ رمضان اس لیے رمضان کا مہینہ، اس کا نام رمضان ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ گناہوں کو دور کرتا ہے، اور اس کی فضیلت اور برتری کے لیے یہی کافی ہے کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے شب قدر کو واقع قرار دیا ہے۔ شب قدر وہ بابرکت رات ہے کہ جس کی عبادتیں ہزار شب کی عبادتوں کے مساوی ہے۔ دوسری طرف ارشاد ہو رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ مبارک رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے قرآن کا نزول فرمایا، اور وہ قرآن کے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک متقن اور کافی کتاب ہے، کہ جس کے ذریعے انسان اپنے تمام زندگی کے تمام گوشوں کو حل کر سکتا ہے۔ لہذا خداوند عالم نے اس مہینے کو بہت زیادہ برتری اور افضلیت دی ہے، اور روایات میں وارد ہوا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آسمانوں اور بہشت کے دروازوں کو خداوند عالم مومنین کے لیے کھول دیتا ہے۔ شیطان اس مہینے میں مومنین سے دور رہتا ہے، اور تمام وہ نعمتیں کہ جو خداوند عالم نے خلق کی ہیں وہ اپنے مومن بندوں کے لیے اختیار میں قرار دیتا ہے۔ پس ظاہر ہوتا ہے کہ واقعا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم کو چاہیے کہ ہر طرح سے ہو سکے، جتنی طرح سے بھی ممکن ہو سکے، ہم اس سے کما حقہ استفادہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ روایات میں آیا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں یہ دعا کا مہینہ ہے، یہ عبادات کا مہینہ ہے، یہ راز و نیاز کا مہینہ ہے، کہ جس میں بندہ اپنے خدا سے راز و نیاز کرتا ہے۔ اور اس مہینے کی فضیلت اور اس کی برتری کی دلیل یہ ہے کہ خداوند عالم اس میں انسان ایک سانس بھی جو لیتا ہے اس کے لیے بھی ثواب قرار دیا ہے، اور اس کے سونے اور جاگنے کو ثواب قرار دیا ہے۔ لہٰذا یہ مہینہ، رمضان کا مہینہ، جتنا بابرکت مہینہ ہے شاید کوئی مہینہ نہیں ہے۔ دوسری چیز، اس مہینے میں جو خداوند عالم نے تاکید کی ہے اور روایات میں بھی بہت زیادہ آیا ہے، وہ یہ کہ انسان جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن کی تلاوت کرے۔ البتہ ایک چیز یہاں پہ واضح کرتا چلوں کہ تلاوت سے مراد یہ نہیں ہے، کیونکہ عام طور سے ہمارے معاشرے میں یہ چیز رائج ہے کہ قرآن کی تلاوت سے یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ بس قرآن کا پڑھ لینا، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے. تو اب جب انسان کی ہدایت کی نازل ہوئی ہے تو اس کی ایک ایک آیت انسانی زندگی اور اس کے تمام گوشوں کو حل کرنے کے لیے ایک مثال کے طور پہ فارمولے کی جیسی ہے. جس طرح سے ایک اسٹوڈنٹ، خواہ وہ میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہو یا فزکس کا اسٹوڈنٹ ہو، جب تک اس کے فارمولوں کو وہ اچھی طرح سے سمجھ نہیں لے گا، اسے یاد نہیں کر لے گا، وہ کسی بھی طرح کی ایکویشن کو حل نہیں کر سکتا. تو قرآن کہ جو انسان کی ہدایت کے لیے کتاب ہے، اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے اس میں تدبر کریں اور اس میں غور و فکر کریں. کیوں؟ کیونکہ بغیر غور و فکر کے ہم اس مقصد تک نہیں پہنچ سکتے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.
میرا نام شمس فرحانی ہے، فرحانی پریس کا میں بانی ہوں. میں نے سوچا کہ ایک ایسی تفسیر قرآن شائع کروں جو تمام تفاسیر سے ممتاز ہو. میں نے سوچا کہ تفسیر مجموع البیان کو شائع کروں جو طبرسی مرحوم کا تحفہ اور جس کی تصنیف تقریباً 900 سال قبل ہوئی. قدیم زمانے میں اس تفسیر کا خطی نسخہ شیعہ اور سنی علماء کے درمیان استعمال کیا جاتا تھا. جب پرنٹ کا رواج ہو گیا تو یہ تفسیر عربی زبان میں شائع کی گئی. میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کا فارسی ترجمہ شائع کروں. اسلامی انقلاب سے قبل شہید مفتح، جناب رسولی، محلاتی، جناب ڈاکٹر احمد بہشتی اور بعض دیگر دانشوروں کی محنتوں کے نتیجے میں 27 جلدیں شائع ہوئیں جس کا بہت زیادہ استقبال کیا گیا. انقلاب کے بعد ہم نے اس تفسیر کو ایک ساتھ جمع کرنے کا ارادہ کیا. پہلی طباعت میں ہم نے کئی مترجمین سے استفادہ کیا تھا. اس دفعہ ہم نے اسلامی تعلیمی مرکز قم کے فضلہ میں شمار کیے جانے والے جناب علی کرمی کی مدد لی. ان سے اس کتاب کے ترجمے کا معاملہ طے ہوا. انہوں نے 12 سال میں 30 جلدوں پر مشتمل ترجمہ کیا جو اب شائع ہو چکا ہے. فرحانی پریس مختلف موضوعات کی کتابیں شائع کرنے کے ساتھ ساتھ تحقیقی کام بھی انجام دیتا ہے. من جملہ طبرسی مرحوم کی سوان حیات ہے جو ایک تحقیقی کام ہے. اب تک اس سلسلے میں تحقیق نہیں انجام پائی تھی. فرحانی پریس نے 15 برسوں کی تحقیق کے بعد ڈاکٹر خان محمدی اور دیگر محققین کے تعاون سے طبرسی مرحوم کا 4 حصوں پر مشتمل زندگی نامہ شائع کیا ہے. یہ زندگی نامہ بڑے خوبصورت اور بہت زیادہ دیدہ زیب انداز میں شائع ہوا ہے.
Thank you. مرحوم طبرسی یکی از شخصیت‌های بزرگ جهان تشیع بوده.
طبرسی مرحوم شیعہ فرقے کی ایک ممتاز شخصیت تھے. سن 518 ہجری قمری میں آپ نے وفات پائی. یہ ان کی پہلی وفات تھی. در حقیقت آپ کو دو بار وفات ملی. پہلی وفات 518 ہجری میں. اس وفات کے بعد طبرسی مرحوم کو دفن کر دیا گیا. وہ قبر کے اندر ہوش میں آئے, دیکھا تو سمجھ گئے کہ اب تو سب کچھ ختم ہو گیا. چونکہ ایک جلیل القدر عالم دین تھے, گھبرائے نہیں بلکہ ایک منت مانی کہ اگر نجات مل گئی تو ایسی تفسیر لکھیں گے جسے تمام مسلم فرقے قبول کر لیں. ایک کفن چور آیا, اس نے ان کی قبر کو کھودا اور آپ قبر سے باہر نکل آئے. اس کے بعد آپ 30 سال تک زندہ رہے اور ان 30 برسوں میں آپ نے تفسیر مجمع البیان تحریر فرمائی. اس کا نام آپ نے مجمع البیان لکھا ہے, جو تمام فرقوں کے نظریات کا مرکز و محور ہے. طبرسی مرحوم تفرش کے رہنے والے تھے. انہوں نے یہ تفسیر لکھنے کے لیے 18 سال مطالعے میں گزارے اور عمر کے آخری 12 سال اس تفسیر کی تصنیف میں گزارے. اس وقت وہ سبزوار میں زندگی گزار رہے تھے. 5 سال قبل مجھے نمونہ ناشر اور خادم القرآن کے طور پر منتخب کیا گیا اور یہ اعزاز عظیم تفسیر مجمع البیان کے ترجمے اور اس کی اشاعت کے باعث ملا. صدر جمہوریہ سے مجھے یہ اعزاز ملا. اس کامیابی کے بعد میں نے یہ سوچا کہ تفسیر قرآن کی شکل میں یہ انسائیکلوپیڈیا ایک خاص گروہ کے لیے ہی قابل استفادہ ہے. میں نے سوچا کہ ہر سپارے کی تفسیر کا خلاصہ پاکٹ سائٹس بکلیٹ کی شکل میں شائع کیا جائے. میں نے یہ کام سن 2002 میں شروع کیا اور 2004 میں 30 جلدوں کا خلاصہ 30 کتابچوں کی شکل میں شائع ہو گیا. اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ نوجوانوں کے لیے سی ڈی تیار کی جائے اور پوری تفسیر سی ڈی کی شکل میں دستیاب ہو. اس کام میں بھی مجھے کامیابی حاصل ہوئی ہے اور آج تفسیر کی سی ڈی بازار میں موجود ہے جو سب کے لیے دستیاب ہے.
اے میرے مالک, جس منزل میں ہم داخل ہو رہے ہیں اس میں ہمیں بصیرت عطا فرما اور اس میں ہمیں نور ہدایت سے بہرمند فرما اور ہماری زندگی کو کمال حاصل کرنے کے توفیق عطا فرما اور کمال کے راستے پر گامزن فرما اور ہمیں رستگاری کی منزل تک پہنچا دے اور ہمارے ذریعے دوسروں کو اس رستگاری سے بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرما اور اس دیار میں وہ جگہ عنایت فرما جو تو ہمارے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں. خدا حافظ.